رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیمی منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذی الکرم. مولای صلی و سلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. الحمدللہ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں ترتیب کے ساتھ سورۃ النساء کی وسطانی آیات یعنی درمیانی مضامین کو ذکر کیا جا رہا تھا اور قرآن مجید فرقان حمید کے مقدس پیغام اور اس میں دیے جانے والے بنیادی ہدایت کے شعور سے میں اور آپ روشنی حاصل کر رہے تھے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان مضامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں میں اکثر عرض کرتا ہوں درس کے شروع میں تاکہ ایک رابطہ اس سے واضح ہو جائے کہ سورۃ النساء یہ غزوہ احد کے زمانے میں نازل ہونے والی صورت ہے کہ جب اسلامی ریاست مکمل طور پر قائم ہو چکی تھی اور کفار کی پوری کوشش تھی کہ اسلامی نظام کو اتحاد کو ان کے نظم کو ان کی معاشیات کو ان کی اخلاقیات کو پامال کرے تو پھر اس وقت یہ صورت اپنی جگہ پر مدنی ہونے کے اعتبار سے دیگر مدنی صورتوں میں یہ اہمیت رکھتی ہے کہ اس میں اسلام کا سارا مزاج اور حسن بیان کیا گیا. عقائد بھی آ گئے اعمال و احکام بھی آ گئے معاشرت ہماری سوسائٹی سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ حقوق یہ ساری چیزیں آ گئیں اور اخلاقیات بھی آ گئے. کوئی اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے قرآن سے تو پھر اسے چاہیے کہ سورۃ النساء کا مطالعہ کرے کہ جس میں فیملی لائف کے حوالے سے اخلاقی زندگی کے حوالے سے اور ایک دوسرے کے باہم حقوق کے حوالے سے جو ہمیں بنیادی حقوق بیان کیے گئے جس سے ہماری ہدایت کے راستے جو ہے کہ وہ کشادہ ہو جاتے ہیں. گزشتہ درس قرآن تک ہم نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے آیت نمبر 81 کا خلاصہ ذکر کیا اور یہ ترتیب کے ساتھ مضامین عقائد کے آئے ہیں اور اب وہ مضامین چل رہے ہیں شروع سے 61 62 63 یہ پورا مضمون آگے چل رہا ہے اور آیت نمبر 81 کے اوپر اس مضمون کو مزید آگے آ رہا ہے تسلسل کے ساتھ اور وہ ایک ہی بات پر ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور آپ کی حاکمیت. یعنی قرآن یہ مزاج دے رہا ہے کہ تم ان کے واسطے کے بغیر ہم سے براہ راست نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ریاست تمہارے ریاست کے بھی یہ سربراہ ہیں اور تمہارے دین کے بھی یہ امام ہیں تمہارے نظریات اصل امام ہیں تو لہذا جب تک ان کی ذات پر تم متحد نہیں ہو جاؤ گے تم میں سب سے پہلی بات ہے کہ یونٹی نہیں آئے گی. ایک بندہ اپنی بات کرے گا ایک بندہ اپنی بات کرے گا وہ بندہ اپنی بات کرے گا تو ایک تو جو مسلمانوں میں نظریاتی اتحاد ہونا چاہیے جس نقطۂ اعزاز پر جس طرح گھر میں جھگڑا ہو گیا تو ماں کی ایک پوزیشن ایسی ہے کہ جس پر سب جمع ہو جاتے باپ کی عظمت پر سب جمع ہو جاتے لیکن یہ تصور بہت نیچے کا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تو بہت بلند ہے کیونکہ حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا حق ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. ماں باپ کا حق تو بہت بعد میں آتا ہے تو یہ اطاعت کا بنیادی شعور کیا ہے؟ اس پر میں دو چار جملے، کیونکہ وقت مختصر ہے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر بات کو فالو کرنا، اس پر کامل ہو کر بیٹھنا، اس میں ریاستی اعتبار سے تو یہ تھا کہ کوئی اور شخص اپنی رائے، اپنا ڈکٹیشن، اپنا املا یا اپنے معاملات کرائے تو یہ اتحاد پامال نہ ہو، ذات مصطفیٰ پر مکمل طور پر سب جم جائیں. ایک خاص طور پر خطاب تو اہل ایمان پر ہے کہ اگر تم زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہو تو پھر ان کے حکم کے خلاف دل کو کہیں اور بھی نہیں لے کے جانا. جس طرح کہ سورت وہ مبارک آیت جو اس مضمون کو تازہ کرتی ہے، سبحان اللہ کے جملے اگر آپ کہنے چاہیں تو میں روک نہیں سکتا، لیکن جو آیت ہے اس پر ضرور غور کیجیے گا، کہنا کیا چاہ رہا ہے قرآن. قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے نبی محترم، ہمیں آپ کے رب ہونے کی قسم، فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ اپنے نزائی، اپنے ذاتی، اپنے معاملات، جھگڑے جو بھی ہوں اس میں آپ کی ذات کو اتھارٹی، حاکم قبول نہ کرے، جب تک وہ اللہ، فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یعنی کبھی کوئی بھی معاملہ پیش آ گیا، میاں بیوی کے معاملات، دوستوں کے معاملات، سوسائٹی کے معاملات، عقائد کے معاملات، اخلاق کے معاملات، تو پھر جو آپ کی زبان مبارکہ سے جملہ نکل گیا ہو وہ اس کے لیے اول و آخر ہونا چاہیے. اگر وہ اپنے دل کے اندر آپ کی حاکمیت اور آپ اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنی بھلائیاں، اپنی قوت علم سب کو جب تک آپ کے قدموں میں نہ ڈالے اور آپ کے کہے ہوئے کو اپنے اوپر جب تک نافذ نہ کرے، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہے. وہ ایسی ڈرامہ کر کے کسی اور کا ایجنٹ بن کے تمہاری صفوں میں گھسا ہوا ہے، کیونکہ مومن کی سب سے پہلی علامت یہ کہ حضور کے حکم، کیونکہ حضور شارع ہیں علیہ السلام، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا محبوب تمہیں دے دے آنکھ بند کر کے اس کو قبول کرو، اور جس چیز سے کہہ دے کہ یہ نہ کرنا تو خاموش ہو جاؤ. مثلا آپ دیکھیں اس میں، اس مضمون کو، کیونکہ ماشاءاللہ حج کے دن بھی چل رہے ہیں تو یہ مضمون حج کی ایک حدیث مسلم شریف میں آتی ہے جس سے آپ کا دل بہت خوش ہوگا اور ہمارے لیے روشن رہنما اصول ملیں گے، مزاج اللہ ہمیں سمجھ میں آتا. جب حج کے احکام اترے ہیں نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر شریف پر حج کے احکام بیان کیے تو زبان پاک سے یہ الفاظ نکلے، یا ایوہ الناس قد فرض لکم الحج فحجوا، اے میرے صحابہ، اے لوگوں، قیامت تک کے لوگوں کو خطاب ہو رہا ہے، قد فرض لکم الحج، جیسے نماز اللہ نے تم پر فرض کی ہے، جیسے روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، جیسے زکوٰۃ فرض کی ہے، قد فرض لکم الحج، اب اللہ نے تم پر حج بھی فرض کر دیا ہے، یہ حضور ڈیلیور کر رہے ہیں، فحجوا، اب حکم دے رہے ہیں پس حج کرو. اب حضور کا یہ فرمانا فحجوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اطاعت میں تو کامل ہیں. اب ایک صحابی کو اس میں خدشہ لگ گیا، جیسا استاد ایک بات کرتا ہے تو شاگرد اس کے کمال کو کچھ دیر نہیں سمجھ پاتا، یہ ابہام اس میں آتا ہے، تو استاد کی محبت اور احکام کو ماننے کی محبت میں سوال کرتا ہے، استاد جی اس کا کیا مطلب ہے ذرا آپ سمجھائیں تاکہ میں مکمل عمل کر لوں اس پر. تو صحابہ کے یہ جذبات تھے، سوال نہیں تھا، یہ جذبات تھے. تو جب حضور نے یہ فرمایا فحجوا، پس حج کرو، تو اب ان کو شک لگ گیا کہ ہر سال کریں، جیسا جب ٹائم آتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، فجر کا ٹائم آ گیا تو نماز پڑھنا ہے، ایسا تھوڑی کہ ایک دن پڑھ لی، جب بھی دن میں وہ ٹائم آئے گا تو نماز پڑھیں گے، تو جب بھی حج کا مہینہ آئے گا ہم نے حج کرنا ضروری ہے کیا؟ ہر سال کرنا ضروری ہے؟ تو ان کو ایک سوال، اور اللہ ان کی قبور مقدسہ پر رحمت کی بارش کرے، اگر وہ یہ کلیئر نہیں کرتے تو میرے جیسے، آپ جیسے عام آدمی اور بالخصوص ائمہ حدیث کے لیے بھی اس مسئلے کو نبھانا بہت مشکل ہوتا. تو وہ مجمع میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا حضور افکل عام من یا رسول اللہ، حضور یہ جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہر سال حج کریں تو کیا یہ آپ نے جو فرمایا کہ حج کرو تو افکل عام، تو حضور میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر سال حج کریں. فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا اس اور خاموشی اختیار کی، اور پھر سرکار اپنی جو اور گفتگو تھی اس کو حضور نے جاری رکھا. پھر درمیان میں یہ موضوع آ گیا، پھر حضور نے یہ اشارہ فرمایا، بات چلتے چلتے بات دوبارہ ادھر ہی آ جاتی ہے، پھر حضور نے اشارہ فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض لکم الحج فحجوا، اے اہل ایمان، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے تو لہذا تم حج کرو. تو پھر وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے پھر کہا افک اللہ آمین یا رسول اللہ، کیا حضور کیا یہ ہر سال میں نے حج کرنا ہے؟ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دوسری دفعہ بھی خاموش ہوئے، جواب نہیں دیا حضور. اطاعت کس کو کہتے ہیں ذرا یہ مضمون سمجھے آپ، فرمان برداری کس کو کہتے ہیں اس کو ذرا سمجھے آپ، پیروی کس کو کہتے ہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مضمون کو آپ سمجھیے تو اہل سنت کا نکھرا ہوا چہرہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. غور کریں آپ ادھر، تیسری دفعہ جب حضور نے پھر گفتگو کی اور پھر بات چلتے چلتے اسی موضوع پر آ گئی تو پھر وہ کھڑے ہو گئے. حضور نے فرما فحجو, حج فرض ہو گیا تم پر تو حج کرو. تو پھر کھڑے ہو کر کہنے لگے, یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا, کیوں مجھ سے سوال کرتے ہو کہ ہر سال فرض ہے؟ اگر ہر سال فرض ہوتا تو اس کی میں خود وضاحت کرتا. تم جو مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ کیا ہر سال فرض ہے, تو فرما لو کنت, اب اتھارٹی دیکھیں حضور کی ذات کی اہمیت اللہ نے کیا رکھی ہے. فرمایا, اے میرے پیارے, جو تو مجھ سے بار بار یہ پوچھتا ہے نا کہ ہر سال فرض ہے ہر سال فرض ہے, فرما لو کنت نعم لوجبت, اگر ہاں کہہ دوں نا تو ہر سال ہو جائے گا. لہذا یہ تمہارا کام نہیں ہے, تم چپ رہو. اس پر میرے امام نے بہت خوبصورت کلام کیا, اس پر امام اہل سنت مجدد اعظم مجدد امیت مستمرہ امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ, جن کا یہ ملکہ ہے کہ نظریات اسلام کو انہوں نے تحریرات میں, تعلیقات میں, فقہ میں, حدیث میں اور نعتیہ کلام میں بھی پیش کیا, کہ جیسے میرے جیسے آپ جیسے عام لوگ کہ حضور کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور دین کو سمجھ بھی رہے ہیں, اس کو آپ نے بیان فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں, یہ مقام مصطفیٰ دیکھیں آپ, اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے گا, تو میرا امام کہتا ایمان کیا, ایمان کیا ہوتا ہے, ایمان کس کو کہتے ہیں جی, قرآن کس کو کہتے ہیں؟ تو امام کہتے ہیں ایمان ہے قول مصطفی, قرآن ہے حال مصطفی. فرما قرآن کو سمجھنا ہے تو حضور کی حالات کو دیکھو, اور ایمان کیا ہے تو حضور کے اقوال کو دیکھو. تو یہ حضور کی, تو سرکار فرما لو کن تو نام, اگر میں ہاں کہہ دوں نا تو ہر سال فرض ہو جائے گا. تو پھر وہ خاموشی سے بیٹھ گئے. تو پھر حضور نے اپنے شاگردوں کو اور ان کے ذریعے پھر ساری امت کو سمجھایا, فرمایا دیکھو مجھ سے سوال نہ کیا کرو, کیونکہ میں ہاں, میری زبان ہاں کی طرف چلے گئی نا تو وہاں ہو جائے گا. اسی کو ہم کہتے ہیں اختیار تشریعی. اس پر ایک بڑی نفیس بات, بہت محبت شہر سے زیادہ میٹھی بات میرے مضمون میں آ رہی ہے, وہ یہ ہے, یہ جو آپ کہتے ہیں نا حضور مختار کل ہیں, حضور کو اختیار دیا گیا ہے, تو یہ خدا کے مقابلے پر نہیں, کوئی پگلا نہیں کہہ سکتا. تو پڑھے لکھے لوگ کہاں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ اللہ کی سلطنت معطل ہو گئی, توبہ استغفر اللہ, اللہ کے حکم معطل, اب حضور جو کہیں گے وہ ہوں گا, یہ اس کا تصور ہی نہیں ہوتا. یہ مفہوم مخالف کسی پاگل کے دماغ میں نہیں آتا, چاہیے جائے کہ علماء بیان کریں. یہ جو حضور کو مختار کہا جاتا ہے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین جل والا نے نافذ کرے گا خدا, لیکن کہلوائے گا حضور کی زبان سے. یہ اس کا ایک مضمون ہوتا ہے. مختار کہتے ہیں ارادے سے بن, اختیار, ارادہ, چاہنا. مختار کل کا معنی ہے کہ حضور کی چاہت کو خدا نے اتنا درجہ عطا فرمایا کہ جو آپ چاہتے ہیں اللہ وہ فرما دیتا ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ حضور چاہتے وہی ہیں جو خدا چاہتا ہے, اور خدا کا وہی ارادہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ فرماتے ہیں. یعنی محبوب و محب میں نہیں, میرا تیرا, یہ جو امام نے ذکر کیا. تو اب آپ اس کو دیکھیے کہ حضور جو فرماتے ہیں وہ ہو گیا. تو یہاں پر فرمایا کہ لو کن تو نام, اگر میں ہاں کہہ دوں تو وہ ہو جائے گا. یہ احکام تشریعی ہے کہ میں, اس میں ایک بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ دو ذریعے سے کلام کرتا ہے, ایک قرآن والی وحی, ایک اس سے ہٹ کر وحی. قرآن والی وحی ہے جو الفاظ, معانی اور جبریل تینوں ساتھ ہوتے ہیں. ایک وہ وحی جس کو خبر نہیں ہوتی ہے, سرکار خاموش ہیں اور مضامین دماغ مبارک میں اور دل مبارک پر گویا کہ اتر رہے ہیں. اور اس میں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ وضو کی فرضیت جو ہے وہ سن 9 ہجری میں اتر رہی ہے سورہ المائدہ میں, اور نماز جو فرض ہو رہی ہے وہ 1 ہجری سے پہلے ہو رہی ہے. تو یہ سارے وضو کس کے حکم پر ہوئے ہیں؟ وہ وحی خفی کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کرائے گئے ہیں. تو یہاں پر حضور نے فرمایا لو کون تو نام لوجبت, آگے مزاج بتایا کہ فرما مجھ سے سوال نہ کرو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, دین کے جو احکام اس کی وضاحت کرنا میری ذمہ داری ہے. پھر حضور نے ایک اصول دیا ہے جو شریعت مطہرہ کا یہاں پر کام مکمل یعنی واضح ہوتا ہے. فرمایا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ, فرمایا جس چیز کا نام لے کر میں بولوں نا تو اس کو بجا لاؤ. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ فَانْتَهُوا أَوْ كَمَا قَال مسلم شریف میں, اور جس کا نام لے کر منع کروں تو اس سے باز آ جاؤ. مطلب کیا ہے کہ جس کے بارے میں کچھ نہ بولوں وہ جائز ہوتا ہے. اب مطلب سمجھے, یعنی فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ جس چیز کا نام لے کر اس کو نومینیٹ کر کے میں بولوں کہ یہ کام کرو تو اس کو اسی طرح کرو. ایک وہ ہے کہ جس کو نام لے کر اس کو خاص کر کے میں کہوں کہ یہ نہ کرو تو نہ کرو, اور ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کچھ بھی نہ بولوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی اہمیت والی نہیں تھی کہ اس کو ہاں کہہ کر فرض بنایا جائے یا واجب بنایا جائے. یا نہ کہہ کر اس کو حرام کرا جائے. وہ درمیان میں ایک سلجھی ہوئی چیز تھی کہ جس کا گویا کہ نہ فرضیت سے تعلق تھا نہ حرمت قطعی سے تعلق تھا, وہ چیز اپنی جگہ پر اتنی سطح پر بالکل درست اور جائز تھی, اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا. مثلا اس حدیث کو ایک اور جامع ترمذی شریف کی حدیث کھولتی ہے جس سے آپ کا اور میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا, حضور پنیر کھا سکتے ہیں؟ حضور فنا سبزی کھا سکتے ہیں؟ حضور فلاں سبزی کھا سکتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا, کیوں مجھ سے اتنی تفصیل پوچھتے ہو؟ آج تم پنیر کا پوچھ رہے ہو تو کل ایک صحابی مجھ سے فلاں سبزی کا پوچھے گا, فلاں کا پوچھے گا, تو یہ تو ہزاروں چیزیں کھانے کی ہے. تو کہا حضور آپ ارشاد فرمایا, دیکھو الحلال ما احل اللہ فی کتابہ, اصول سمجھے, قانون سمجھے اسلام کا. فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو عفا. فرما کے دیکھو جو حلال ہے وہ اللہ اور اس کے رسول نے گنوا دیے ہیں, جو حرام ہے وہ اللہ رسول نے گنوا دیے ہیں, جس پر زبان رسول نے خاموش رکھی ہے وہ جائز ہے. اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فاتحے کی دلیل کیا ہے, تو ہم نے کہا اس کے حرام ہونے پہ کوئی دلیل اتری ہے؟ کہ لگے نہیں, ہم نے کہا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے. اس کو مباح کہتے ہیں, یعنی جس کی حرمت پر اقوال نہ ہو, جس کی حرمت پر اقوال نہ ہو. اور یہ شریعت مطہرہ کا اصول بن گیا میرے دوستوں, کہ جو کہے گا نا یہ کام اس کی دلیل لاؤ, تو بھائی ثبوت کی کیا دلیل لائے؟ آپ کے پاس منع کی دلیل ہے کہ منع کیا گیا؟ کہ لگے نہیں, تو میں نے کہا یہی ثبوت کی دلیل ہے. تو کچھ دوست یہ کہتے ہیں یہ کیسا قاعدہ ہوا جناب کے, کوئی کہے جی اذان سے پہلے صلوات و سلام آپ پڑھتے ہیں تو اس کے کرنے کی دلیل ہے. دلیلیں ہیں, لیکن میں اس اصول کے ذمن میں, کوئی یہ میرا دوست پوری دنیا میں دیکھ رہا تو یہ نہ سمجھے کہ اس پر دلائل نہیں, دلائل اپنی جگہ پر ہے, لیکن میں یہ اصول اس ماحول میں بتا رہا ہوں. کوئی کہے جی آپ نے فاتحہ کیا اس کی کیا دلیل ہے, کھڑے ہو کے سلام پڑھا اس کی کیا دلیل ہے, آپ نے اذان سے پہلے صلوات و سلام پڑھا اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل ہے, لیکن ہم ایک دوستی کے ناطے پوچھتے ہیں آپ کے پاس اس کے منع کرنے کی کوئی دلیل ہے؟ کہ لگے نہیں, بلکہ یہی تو جائز ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ حضور نے کیا فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جو حلال تھا وہ لکھ دیا گیا, جو حرام تھا بیان کر دیا گیا. وما سکت عنہ, جس کے بارے میں ہم نے کچھ بولا ہی نہیں ہے تو وہ معاف تھا, فوافا, وہ جائز تھا. اس پر میں ایک بات عرض کروں, کچھ دن پہلے میں گزشتہ سال میں جب عرب شریف حاضر ہوا تو وہاں سے میں کچھ نجدی علماء کے فتاوے لے کر آیا تھا, تو عبداللہ بن باز کے فتاوے میرے پاس موجود ہیں. یہ اصول اختلافی نہیں ہے, یہ نہ یہ میں تفرقے کے ذمن میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اصول بتا رہا ہوں کہ یہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. عبداللہ بن باز جو سعودی عرب کے مفتی اعظم کہلائے, ابھی وہ فوت ہو گئے ہیں, انتقال کر گئے, ان کے فتاوے میں ایک فتویٰ موجود ہے میری لائبریری میں, آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں. کسی بندے نے سوال کیا کہ میرے جسم پر بڑے گھنے بال ہیں, سینے پر بہت زیادہ بال ہیں, گردن پر بال ہیں, تو مجھے گرمی بہت لگتی ہے, تو کیا میں اس کو مونڈ کر نکال دوں, یعنی جب میں خط بناتا ہوں یا سر کے بال ترشواتا ہوں تو کیا میں اس کو نکلوا دوں, اور اگر نکلواؤں تو اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ سوال کیا. تو وہ جواب کیا دیتے ہیں کہ اگر آپ کو گرمی لگتی ہے اور آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو آپ اس کو مونڈ سکتے ہیں. اس لیے مونڈ سکتے ہیں, اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو حضور نے کہیں منع ہی نہیں کیا, تو یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے. تو میں نے کہا خدا کے واسطے یہ اس کے بال سے لے کر فاتحے تک کا سفر مکمل ہو جائے تو اختلاف ہی ختم ہو جائے. اور بات مسئلہ نہیں یہ کہ یہ اصول جو ہے یہ بالکل اپنی جگہ پر مرتب ہے. تو اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہاں پر دیا گیا, اور ایک آیت کریمہ پڑھ کر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اسی کے آگے آیت نمبر 151 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے درمیان فرق پیدا کرنا چاہتے ہیں, کہ اللہ کی مانیں گے رسول کی نہیں مانیں گے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے بعض پر نہیں لائیں گے. اور یہ قرآن سے بتائیے, ہم حدیث سے نہیں مانتے, قرآن سے بتائیے, سنت سے نہیں مانتے. تو اللہ فرماتا ہے وہ لوگ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جو اللہ اس کے رسول کے احکام کو الگ کرنا چاہتے ہیں, جو اللہ اس کے رسول کے شان کو اس میں فرق میں لانا چاہتے ہیں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, اور کہتے ہیں کہ جناب ہم اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے. اللہ فرماتا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, وہ تیسرا کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, یہی کفر ہے اور کافروں کے لیے ہم نے بڑا بھیانک عذاب رکھا ہے. تو آپ اس آیت سے اندازہ لگائیے, آیت نمبر 151 سے اور 151 سے اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی اتھارٹی کیا ہے اور اس کا مضمون کیا ہے. تو یہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے ضمن میں یہ چند باتیں میں نے اپنی گویا کہ درس کے اندر ذکر کی. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو مضمون اطاعت کا ہے یہ اپنے درجے کے اندر امت کے اندر جاری رہتا ہے. تو میں اس درس قرآن میں یہی عرض کروں گا کہ مسجد حبیبیہ جو ایک مقدس مصلی اور اہل ایمان کا مرکز ہے, یہاں پر اتفاق سے رہیے, محبت سے رہیے, باہم عاشقی سے رہیے. غلط فہمیاں یا اگر کوئی ایسے سوالات اٹھے اور بعد میں اس کا تدارک ہو جائے تو پھر دوست آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چہرے کو نہ تنیں, سخت نہ کریں, کہ جب کلمہ شریف ایک, نبی پاک کی محبت ہے, غوث اعظم کا دامن ایک, امام کا دامن ایک, حضور مفتی اعظم کی نسبت ایک, تو پھر اس صورت کے اندر باہم ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کریں. میری جانب سے بالکل میرے دل کے اندر کوئی گویا کہ رتی برابر بھی کوئی رکھنا, کوئی پریشانی اور کسی کے لیے کوئی عداوت وہ نہیں ہے. یقیناً دعوت اسلامی کے افراد اور دیگر افراد سب تمام اہل سنت ہیں اور ہمارے بھائی ہیں, تو باہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبت کو بالکل واضح طور پر واضح رکھیں. میرے بھائی فضیل ہوں یا امین ہوں یا اس طرف کے تمام افراد ہوں, ہمارے حافظ فاروق صاحب قبلہ ہیں, ہمارے صابر بھائی قبلہ ہیں, ہمارے منور بھائی ہیں, تو یہ تمام حضرات کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو محبت و عاشقی کے ساتھ اپنے مشن کو آگے لے کر چلیں. ربیع الاول شریف کی آمد ہے, محرم شریف کی آمد ہے, اور جو اپنے اصل مضامین ہیں اس کی طرف توجہ رکھیں. شیطان کے دخل سے, اس کے وسوسے سے, تکبر سے, باہم اختلاف اور شیطانیت پھیلانے والی عادت سے اپنی طبیعتوں کو دور رکھیں. اللہ رب العالمین یہ اطاعت کی آیت کے ذریعے ہمارے سینوں کے دوسرے کے لیے کشادہ فرمائیں اور دلوں کو صاف فرمائیں, کیونکہ جب نظریہ ایک ہے اس لیے حضور کی اتھارٹی کے لیے, جب آپ نعت پڑھ رہے ہیں یہ نعت پڑھ رہا ہے, یہ نعت پڑھ رہا ہے, وہ نعت پڑھ رہا ہے, تو اختلاف پھر رہے گا کہاں پر؟ کیونکہ جب اطاعت میں ہم کامل ہو جائیں گے تو صفوں میں پھر اختلاف نہیں رہ سکتا. اللہ رب العالمین اس مسجد کو رہتی دنیا تک سلامت رکھے, اس مسجد کے مصلے کو جو آباد کرتے ہیں اجتماعات کے ذریعے, سنتوں کے درس کے ذریعے, قرآن و سنت کے درس کے ذریعے, تسبیحات کے ذریعے, یہاں پر چادر لگا کر ختم قرآن کر کے, بچوں کے لیے شبینہ کر کے اور بچوں کو نعت سکھا کر, اللہ رب العالمین اس فلور پر کام کرنے والے تمام میرے دوستوں بھائیوں کو اعلیٰ اجر عطا فرمائے. جو قوم اور برادری کے بچوں کے لیے اچھی اخلاقی اور ان کی سماجی خدمت کرتے ہیں, اللہ رب العالمین تمام کو برکت عطا فرمائے. اور خاص دعا کیجئے ہمارے وہ مرحومین جو اس مسجد سے ساتھ وابستہ تھے, آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں, اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ میرے اور آپ کی تمام کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور اللہ رب العالمین شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. گھر جا کر جو مضامین میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں اس پر گفتگو میں ختم کر رہا ہوں. آیت نمبر 181 ضرور اس کی تلاوت, آیت نمبر 170 سے لے کر 181 تک کی آیت کا ضرور آپ مطالعہ کریں. اس سے ذہنوں میں کشادگی پیدا ہوتی ہے, دلوں میں کشادگی پیدا ہوتی ہے, معاملات میں کشادگی پیدا ہوتی ہے. واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے, یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا, عرش پہ دھومے مچے, یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا. اللہ اس تہمت سے ہمیں محفوظ رکھے. یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا, عرش پہ دھومے مچے, وہ مومن صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے, وہ طیب و طاہر گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.